قافلہ حق کا ہے تیار اور ہم لے کے چلو، قافلہ حق کا ہے تیار اور ہم لے کے چلو،
چلو. الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الافاق باحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک دفعہ سب مل کر اونچی آواز سے درود بھیجیے بر محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالی اس سارے عالم کا خالق ہے، اور اسی اللہ نے قرآن کریم کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا آغاز وہ قرآن جو عالم انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ قرآن جو عالم انسانیت کی تربیت کا سب سے عظیم اور جامع نصاب ہے، اس قرآن کا آغاز اللہ کی دو صفات سے ہوتا ہے، ایک الرحمن اور دوسری صفت الرحیم، رحمانیت اور رحیمیت. اگر اس کو تھوڑا سا زیادہ گہرائی میں جا کر انسان اس کا مطالعہ کرے تو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، صرف قرآن کا آغاز نہیں بلکہ اس پوری عالم ہستی کی خلقت کا آغاز بھی اللہ کی انہی دونوں صفات کے ذریعے سے ہوتا ہے. بے این معنی کہ اللہ کے تقریباً 99 اسماء ہیں جو عام طور پر آپ سب جانتے ہیں، اسماء حسنہ جن کو کہا جاتا ہے، کو مزید مختلف اسماء میں ڈھال کر 1000 اسماء احادیث اور دعاؤں کی کتابوں میں منقول ہیں، بیان کی جاتی ہیں، جیسے دعائے جوشن کبیر ہے. لیکن ان تمام اسماء الہیہ کی برگشت دو صفات کی طرف ہے، اور وہ دو صفات اللہ کی رحمانیت کی صفت اور اللہ کی رحیمیت کی صفت ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیوں میں جو سب سے بڑا اس کا رول ہمیں نظر آتا ہے عام طور پر، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا رازق ہے، ہماری ہر چیز اسی کی طرف سے ہے. لیکن کبھی ہم نے بسم اللہ الرحمن الرازق یا رزاق نہیں کہا، اور کسی بھی ایسی حدیث کو آپ نے نہیں سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا جس میں اس کی رازقیت کا حوالہ دیا گیا ہو، جبکہ تمام عالم کو رزق اللہ پہنچاتا ہے اور اس کے اسم رزاق کا نتیجہ ہے. اسی طرح سے اس کا اسم ستار ہے, اسی طرح سے اس کا اسم معاف کرنے والا ہے, اسی طرح سے اس کے مختلف اسماء ہیں. یہ تمام کے تمام اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. لیکن اللہ نے جن صفات کے ذریعے سے قرآن کا آغاز کیا وہ رحمان اور رحیم ہے, اور دونوں کی برگشت ایک ہی صفت کی طرف ہے اور وہ ہے رحمت خدا. یہ سارے کا سارا عالم جو کچھ بھی یہاں پر ہے اس رحمت خدا کا مظہر اور اس کا نتیجہ ہے. خود انسان بھی اسی رحمت خدا کا نتیجہ ہے. اس وقت اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے کسی دوست سے اس کے والد کی برسی کی مناسبت سے تعزیت اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ کب ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ جب ہمارے اندر اس رحمت کا کوئی ذرہ ہو. اگر وہ رحمت کا ذرہ نہ ہو تو ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ جب گھروں میں جائیں گے تو آپ کے بچے آئیں گے آپ کی طرف, آپ سے لپٹ جائیں گے, آپ ان کو پیار کریں گے. یہ جو آپ کا پیار ہے اپنے بچوں سے یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اسی رحمت کے ایک ذرے کا. جب آپ اسی دنیا میں اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر پاتے ہیں, جو کچھ آپ کر پاتے ہیں اس کے لیے جو صفت آپ کو دی گئی ہے, جو آپ کو توانائی دی گئی ہے, وہ کس صفت کے تحت دی گئی ہے؟ رحمت کی اس صفت کے تحت. لہذا جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے وہ برگشت اس کی انہی صفات کی طرف ہے کہ اللہ رحمت کا پیکر ہے اور تمام عالم کو اس نے اپنی رحمت کے ذریعے سے اور رحمت کے نتیجے میں خلق فرمایا ہے. اب اس رحمت کا اظہار کہاں کہاں ہوتا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت ہے, جب سلوات بھیجیں تو عجل فرجہم کے ساتھ اونچی آواز سے بھیجیں, دوبارہ سلوات بھیجیں بر محمد وعلی محمد وعلی محمد وعلی محمد. یہ روایت دو طریقوں سے نقل ہوئی ہے. ایک انہوں نے اخبار رضا میں امام رضا علیہ السلام سے, اور دوسری حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. بہار الانوار میں اس کی غالباً آٹھویں جلد میں روایت کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری رحمت کے سو حصے ہیں, ان سو حصوں میں سے ایک حصہ میں نے اپنی مخلوقات میں تقسیم کر رکھا ہے, صرف ایک حصہ. عام طور پر آپ مولوی حضرات سے لوگوں کی قحط سالی جو بھوک کی وجہ سے پریشان تھے وہ تبدیل ہوئی یوسف کی برکت سے، اس لیے کہ یوسف مظہر رحمت خدا بن گئے ان تمام مشقتوں اور امتحانات سے گزرنے کے بعد، وہی یوسف مظہر رحمت بنے اپنے انہی بھائیوں کے لیے جنہوں نے ان کو اپنی دانش میں قتل کر دیا تھا، کنویں میں پھینک دیا تھا، انہی گیارہ بھائیوں کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ کون بنا؟ حضرت یوسف، جبکہ حضرت یوسف کو انہوں نے اپنی دانش میں قتل کر دیا تھا، وہی یوسف ان امتحانات سے گزرنے کے بعد مظہر رحمت بنے حتیٰ اپنے والد کے لیے، والد کے لیے کیسے؟ وہ والد جو آنسو بہا بہا کر نابینا ہو چکے تھے، یوسف کی قمیض کو اپنی آنکھوں سے لگانے کے بعد رحمت یوسفی کے نتیجے میں بینا ہو گئے۔ بعض اوقات اللہ اپنے اولیاء کو ان امتحانات سے گزارتا ہے، جو ولی جتنے زیادہ امتحانات سے گزرتا ہے اتنا زیادہ وہ رحمت خدا کے اور مخلوق کے درمیان واسطہ بنتا ہے، اور اس رحمت کے نتیجے میں ایک بہت بڑی خلقت اس سے استفادہ کرتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے یہ ایام ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غم جھیلے، جو مصیبتیں جھیلیں، جن امتحانات سے گزرے، کوئی نبی نہیں گزرا، کوئی نبی، بڑے دعوے سے ہی بات کر رہا ہوں، کوئی نبی اس پیمانے پر اتنے بڑے امتحان سے کبھی نہیں گزرا جن امتحانات سے حسین ابن علی گزرے۔ جب ان امتحانات سے حسین ابن علی گزرے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس حسین ابن علی کو اپنی رحمتوں کی وسعتوں میں، اس عالم رحمت کا دروازہ بنا دیا۔ اس لیے حسین ابن علی کو حدیث میں کہا گیا کہ باب رحمت اللہ الواسع، حسین اللہ کی رحمت واسعہ کا دروازہ ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر رحمت خدا کو مخلوق خدا تک پہنچانے کا سب سے وسیع دروازہ کون سا ہے؟ حسین ابن علی کا دروازہ، حسین ابن علی کا دروازہ۔ آپ ذرا غور کریں اللہ کے گھر جانے والوں کی تعداد پر اور حسین کے در پر جانے والوں کی تعداد پر، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے گھر بھی جانے والے مسلمان ہی ہیں، حسین کے در پر جانے والے بھی مسلمان ہی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے در تک پہنچنے کے لیے جو معرفت کا در بتایا ہے وہ در حسین کا دروازہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص حسین کے دروازے سے ہو کر اللہ تک جاتا ہے تو صاحب معرفت کہلاتا ہے، اور اگر بغیر حسین کے جاتا ہے تو کعبہ کو تو دیکھتا ہے لیکن اس معرفت سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی اگرچہ انسان ہے، اگرچہ عبداللہ ہے، اگرچہ ولی اللہ ہے، لیکن اللہ کی اس پوری عالم اور ہستی میں، عالم ہستی میں اگر دلوں کا کوئی کعبہ ہے تو وہ حسین ابن علی ہے، یعنی دلوں کو زندہ کرنے والا کعبہ۔ آپ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اس کی بغیر نماز ہو نہیں سکتی، لیکن دل کو اگر کوئی چیز زندہ کرتی ہے تو وہ حسین ابن علی کی محبت اور ان کا عشق ہے، اور یہ محبت اور عشق بھی اسی رحمت کا ایک حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان ہستیوں کے ذریعے سے مخلوق کے لیے جس کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے پر محمد والے۔ مدینہ میں نبی کریم کی جو تعلیمات تھیں ان تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کو پڑھانے کا اہتمام شروع ہوا، تو بعض لوگ یہودی تھے، پڑھے لکھے تھے، تو ان کو ہائر کیا گیا، جیسے ہمارے ہاں ٹیوشن سینٹرز ہوتے ہیں یا ٹیوٹر ہوتے ہیں، تو ان کو ہائر کیا گیا کہ وہ آئیں مسلمان بچوں کو پڑھائیں تاکہ مسلمان بچے پڑھے لکھے بنے، پڑھانے والے اگر یہ یہودی ہوں ان کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ ایک دن رسول خدا کو اطلاع ملی کہ ایک جوان جو اسی طرح سے پڑھایا کرتا تھا بیمار ہے، فوراً اس یہودی کے گھر پہنچے، اس بچے کے نوجوان کے سرانے پہنچے, دیکھا کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں. تو فرمایا کہ اے جوان, تم نے بڑے عرصے تک ہمارے ان نوجوانوں کو پڑھایا ہے, ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے, یہ تمہاری طرف سے خدمت ہے. اب اس کے عوض میں بھی تمہاری خدمت کرنا چاہ رہا ہوں. اس موقع پر تم اللہ کی طرف جا رہے ہو تو کلمہ پڑھ دو تاکہ تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے. وہ جوان ایک دفعہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنے لگا, ایک دفعہ رسول خدا کی طرف, اور چپ ہوا. جب یہ منظر دیکھا تو رسول خدا نے اس کے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھا. ماں باپ نے دونوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اگر رسول خدا کہہ رہے ہیں تو کلمہ پڑھ دو, کوئی بات نہیں. تو لڑکے نے بڑے شوق سے فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے یہ پڑھا اس کی گردن ڈھلک گئی, وفات پا گیا. جیسے ہی وفات پایا رسول خدا نے فرمایا اس کے والدین سے کہ اب یہ چونکہ مسلمان ہو چکا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو اس کی لاش کو آپ ہاتھ نہ لگائیں. میں مسلمانوں سے کہتا ہوں وہ آئیں ان کو لے جائیں, ان کی تجہیز تکفین تدفین میں حصہ لیں اور ان کی قبر تک مشایعت کریں. انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا, لے آئے. خود نبی کریم نے اس کے سارے رسوم ساری رسومات انجام دی, خود دفنایا اور اس کو خدا حافظ کہا قبر کی اس وادی تک. ہمارے بعض علماء یہ بات لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسول خدا رحمت خدا کا ایسا پیکر ہے کہ وہ یہودی جس نے زندگی کے آخری لمحے میں آ کر کلمہ پڑھا اس کو بھی اس کی قبر تک اور اس کے اس مقام تک جو جنت میں ہے رسول خدا نے پہنچا کر دم لیا. تو وہ شخص جس نے ساری زندگی یا محمد کہا ہو, یا علی کہا ہو, یا فاطمہ کہا ہو, یا حسن کہا ہو, یا حسین کہا ہو, جس کی زندگی کی سانسیں یا حسین کے ساتھ گزری ہو, تو وہ نبی کریم ان کو کیسے بلا سکتے ہیں؟ یہ وہی رحمت ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے, اگر کسی کے دل میں نبی اور آل نبی کی ولایت موجود ہے تو چاہے وہ کچھ بھی کر لے, ایسا موقع ضرور آئے گا اس کی زندگی میں کہ رحمت کا دروازہ کھلے گا, وہ توبہ کرے گا, مشکلات سے گزرے گا, امتحان دے گا, آزمائشوں سے گزرے گا, اس کے گناہ آہستہ آہستہ صاف ہوں گے, اس کا جسم آہستہ آہستہ پگھلے گا, گناہ کے اثرات اس کے وجود سے ختم ہوں گے, اور آخر کار چونکہ اس کے دل میں عشق مودت اور ولایت علی و آل علی محمد و آل محمد موجود ہے, اس لیے زندگی کے آخری لمحے میں وہ پاک صاف ہو کر اس دنیا سے اڑ جائے گا. یہ اس رحمت کا نتیجہ ہے, اسی رحمت کا نتیجہ. ہم نے شاید آپ نے سنا ہو سید اسماعیل ہمیری ایک بہت بڑا کردار ہے تاریخ میں امام صادق علیہ السلام کے دور کے. سید اسماعیل ہمیری سید نہیں تھے لیکن سید کے نام سے معروف ہو گئے, وہ بعد میں ہوئے, اس کی بھی وجہ ہے اور پورا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. سید اسماعیل ہی میری اہل البیت سے بہت محبت کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے, لیکن دو ان میں خامیاں تھیں. ایک خامی یہ تھی کہ ائمہ اثنا عشر کے قائل نہیں تھے, وہ پہلے امام کے طور پر حضرت محمد ابن حنفیہ کو اپنا امام سمجھتے تھے, لیکن امام صادق علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. باقی ائمہ سے اولاد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی حیثیت سے محبت کرتے تھے. دوسرا جو عیب تھا وہ یہ تھا کہ شاعر تھے اور بہت پائے کے شاعر تھے, بڑے زبردست شاعر. ان کی شاعری اور ان کا کلام اب بھی کتابوں میں موجود ہے اور پائے کا کلام ہے. عیب یہ تھا جیسے عام طور پر بعض شعرا میں یہ عیب ہوتا ہے, پیتے پلاتے تھے تو اپنے ہاتھ میں بوتل لیے پھرتے تھے. ایک دن اسماعیل ہمیری آ رہے تھے, سامنے سے امام صادق علیہ السلام سامنے آ گئے. جیسے ہی سامنے دیکھا ہاتھ میں بوتل تھی. اب حیا اور شرم کی وجہ سے وہیں پر رک گئے, اسماعیل ہمیری وہیں پر رک گئے. رکے اور اس کے بعد کہا کہ اب تو میری عزت میری آبرو داؤ پہ لگی ہوئی ہے، امام کے سامنے میرے ہاتھ میں بوتل ہے، کیا سوچیں گے؟ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کیا خدایا اس موقع پر تو میری آبرو رکھ لے، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ایک لمحے کا رابطہ اپنے رب سے، ایک لمحے کا۔ یہ کہا، اس اثنا میں امام قریب تشریف لائے، امام قریب تشریف لائے تو سلام کیا، جواب ملا۔ امام نے فرمایا، اسماعیل یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا، یہ ابن رسول اللہ، چونکہ جانتے تو تھے اور محبت بھی کرتے تھے اہل بیت کی حیثیت سے، عرض کیا، یہ ابن رسول اللہ اس میں دودھ ہے۔ جب کہا دودھ ہے تو فرمایا کہ اچھا، تو پھر میری ہتھیلی میں انڈیل دو، ہاتھ یوں سامنے کیا۔ اب اس کو روک سکتا نہیں تھا، بول کچھ اور سکتا نہیں تھا، تو بوتل اٹھائی، بوتل انڈیلی، دیکھا بوتل سے تازہ تازہ دودھ نکل آیا اور ہتھیلی میں آ گیا۔ جیسے یہ ہوا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، مسکرا کے فرمایا کہ اب بتاؤ اسماعیل، من امامک، اب بتاؤ تمہارا امام کون ہے، تمہارا امام کون ہے؟ جواباً فوراً سر جھکایا اور عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، امامی الذی سیر اللبن سیر الخمر لبنا، میرا امام وہ ہے جس نے اس شراب کو دودھ میں تبدیل کیا ہے۔ امام رحمت خدا کا پیکر ہے، ستاریت اسی رحمت خدا کے اندر آئے، دوسروں کی عیب پوشی اسی رحمت خدا کے اندر آئے، دوسروں کے عیوب کو چھپا کر ان کے اچھے چہرے کا اظہار اور ان کی برائیوں کو پس پشت ڈالنا اسی رحمت کا اظہار ہے، اسی رحمت کا سایہ ہے۔ امام وہ ہے۔ یہ ائمہ سارے کے سارے، امیر المومنین سے لے کر آخری حجت تک، یہ سارے کے سارے ائمہ وہی ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ جب ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خود ہم بھی مرحوم ہونے والے ہیں۔ ایک نقطہ عرض کروں، اگر تھکے ہوئے نہیں ہے تو ذرا صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اگرچہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ان کے لیے نیک کام کریں، ان کے لیے قرآن پڑھیں، ان کے لیے ایثار کریں، ان کے لیے نمازیں پڑھیں، ان کے لیے ان کی نیت سے کوئی بھی نیک کام ہر روز انجام دے، حتیٰ کچھ نہیں کرتے پیاسے پرندوں کو پانی ہی پلا دے، یہ تو کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کرتے تو یہ جو آزاد پرندے ہیں ان کے سامنے دانا ہی ڈال دیں، لیکن ان مرحومین کی نیت سے ڈالیں۔ کچھ نہیں کرتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، غریب سے غریب آدمی بھی دو وقت کی روٹی تو کھاتا ہے، اگر دو وقت کی روٹی کھاتا ہے تو وہ جو دو وقت کی روٹی کھاتا ہے، ان دو وقت کی روٹیوں کے کھانے سے پہلے، بنانے سے پہلے نیت کر لے کہ یہ روٹی، یہ کھانا میں امام حسین کے لیے بنا رہا ہوں یا بنا رہی ہوں، خود کھائیں بے شک لیکن امام حسین کے نام پہ کھائیں، وہ نیاز حسین ہے، سوال ایصال کرے اپنے اسی مرحوم کو۔ آسان ترین نسخہ ہے نا، غریب سے غریب آدمی بھی یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی پلا سکتی ہے اور روز پلاتی ہے، چائے پلا سکتی ہے روز پلاتی ہے، یہ جو چائے یا گلاس کا ایک پانی آپ پلاتی ہیں یا پلاتے ہیں، یہ نیت کر لے کہ یہ میں امام حسین کے نام پر پلا رہی ہوں، نیاز کی نیاز ہے، ثواب کا ثواب ہے، اور وہ ثواب آپ ایصال کر لیں اپنے کسی مرحوم کے لیے، نتیجہ کیا ہے؟ آپ کے زندگی کے روٹین کے کام، روٹین کے، وہ بھی ثواب کا کام بن جائیں گے اور ثواب میں تبدیل ہو جائیں گے، اور آپ کے مرحومین تک ہر روز کچھ نہ کچھ پہنچتا رہے گا۔ یعنی صرف مرحومین کو سال کے ایک دن، مرحومین کو سال کے صرف ایک دن یاد کرنا، برسی منانا، یہ کافی نہیں ہے، ہر روز ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے صدقات کی دو قسمیں ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایک دفعہ کا صدقہ، وہ جو صدقہ جاریہ ہے، وہ کام جو ہمیشہ چلتا رہے، آپ نے ایک دفعہ انویسٹ کی لیکن وہ کام ہمیشہ چلتا ہے. آپ اگر اپنے گھر کے باہر ایک کولر لگا دیں، بجلی سے لگا دیں اس کو، ادھر سے گزرنے والے روز اس سے ٹھنڈا پانی پیئے، چونکہ گرمی تو ہے، پیاس تو ہر ایک کو لگتی ہے، اگر صرف یہی پانی ہی آپ پلائیں اور اس نیت سے پلائیں کہ اہل البیت خوش ہو اور کوئی اجر ملے اور اس اجر کا رخ پھیر دیں اپنے مرحوم والدین کی طرف، تو ہر روز جتنے لوگ اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں اس عالم میں حوض کوثر سے آپ کے مرحومین کو ملتا رہے گا. ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، نیکی کا کام کرتے رہنا چاہیے، مرحومین کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ زندہ انسان جو کچھ اپنے لیے کر سکتا ہے اس کے مقابلے میں زندہ انسان جب مرحومین کے لیے کرتا ہے تو مرحومین کو اگر ایک ثواب ملتا ہے تو زندہ انسان جب خود اپنے لیے کرتا ہے تو اس کے 100 گنا سے زیادہ ملتا ہے. لہذا ابھی میں زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں، ابھی مرحومین کے لیے بے شک کریں، لیکن اپنے آپ کو بھولے مت. یہ نہ سوچے کہ آپ کی بعد والی نسل آپ کے لیے کرے گی، جو آپ نے کیا اس کی برابری ساری دنیا مل کر نہیں کر سکتی. اس کی چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی بھی کام ہو، کر کے جائیں یہاں سے. حتیٰ ایک صلوات ہی پڑھنا ہو، ایک صلوات، صلوات پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جب انسان اخلاص کے ساتھ ایک صلوات پڑھتا ہے، صرف ایک صلوات، علماء لکھتے ہیں کہ عالم آخرت میں، یعنی عالم برزخ میں، دوسری دنیا میں جو ابھی ہے، اس وقت میں یہاں پر ہوں، آپ یہاں پر ہیں، لیکن ایک اور عالم ہے، پردہ ہٹنے کی دیر ہے، اس عالم میں سارے انبات، سارے مرحومین موجود ہیں نا، حضرت آدم سے لے کر اب تک سب کے سب موجود ہیں. ان کو جو فیض پہنچ رہا ہے، یا ان کے اپنے اعمال کا فیض ہے، یا پھر ان کے ان اچھے اور نیک وارثوں کے اعمال کا فیض ہے، یہی دو صورتیں. اب جو ان کو اپنے اعمال کا فیض پہنچتا ہے اس میں ایک صلوات کا عمل ہے. تو اس لیے لکھتے ہیں علماء کہ اگر ایک مرحوم شخص برزخ میں دیکھتا ہے کہ ایک دفعہ صلوات پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کتنا عظیم اجر اس شخص کو عطا کیا ہے، تو وہاں پر گڑ گڑاتا ہے، خدایا مجھے ایک دفعہ صلوات پڑھنے کی اجازت دے. ایک دفعہ جواب آتا ہے، صلوات پڑھنے کی جگہ وہ دنیا تھی، یہ برزخ ہے، یہاں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر تم نے پھل کاٹنا ہے. اس لیے جو کچھ کرنا ہے وہاں پر کر کے آتے. ابھی ہم اپنا ٹائم یہاں پر ویسٹ کرتے ہیں، کسی بھی محفل میں دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں بیٹھتے ہیں، آپس میں گپے ہانکتے ہیں، ان گپوں کا کوئی فائدہ ہے، رزلٹ ہے؟ جبکہ آپ کا وہ ایک ایک لمحہ سونے میں تبدیل ہو سکتا ہے. سونا چھوٹا لفظ ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ترین متاع میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ بھی اسی فیض رحمت خدا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ان رحمتوں سے اس طرح سے نوازا ہے کہ دروازہ تمہارے پاس کھلا ہوا ہے. آپ کی ہر سانس، یہ جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے، اگر آپ یہاں پر اپنے گھر سے حسین ابن علی علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ ذکر کے لیے تشریف لائے ہیں، پڑھنے والے یا پڑھانے والے کے لیے نہیں، یہ بڑا فرق ہے دونوں میں. بعض اوقات نام، بعض اوقات سر، بعض اوقات لفاظی، بعض اوقات خطابت ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے، اور بعض اوقات نہیں، خود ذکر کی اپنی معنویت کھینچتی ہے. جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص حسین کے لیے آئے، ذکر حسین کے لیے آئے. اب چاہے سامنے چھوٹا خطیب ہو، بڑا خطیب ہو، بڑا عالم ہو، چھوٹا عالم ہو، صالح ہو اور حقیقت بیان کرتا ہو، تو معیار یہ ہے کہ میں حسین کا ذکر سننے کے لیے آؤں. اگر حسین ابن علی کا ذکر سننے کے لیے آپ گھروں سے نکل کر آتے ہیں، ان مجالس میں بیٹھتے ہیں، تو میں شیعہ روایت بیان نہیں کرتا، ابھی امام احمد ابن حنبل کی روایت سناتا ہوں آپ کو.
فضائل الصحابہ میں امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات اور فضائل بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، کہتے ہیں کہ امام حسین وہ ہیں جن کے لیے اگر کوئی شخص اپنے گھر سے ان کا ذکر سننے کے لیے نکلتا ہے، کسی مجلس محفل میں بیٹھتا ہے، تو جب تک بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نشست میں اس کی ہر سانس کو تسبیح شمار کرتا ہے۔ دیکھیں آپ نے ٹائم لگایا، وہاں لگایا جہاں پر آپ کی ہر سانس آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اضافے کا سبب ہے، جبکہ وہ سانس آپ اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے نہیں لیتے، مرضی سے روک نہیں سکتے، آپ مرضی سے دو منٹ مسلسل سانس لے کر دکھا دیں نہیں کر سکتے، دو منٹ دس منٹ روک کر دکھا دیں نہیں کر سکتے، وہ آپ کے بدن کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ آپ کی نیتوں کے عوض آپ کے اس عمل کو جس پر آپ کا اپنا کنٹرول نہیں ہے اس کو اپنے لیے آپ کے لیے میرے لیے سعادت کا سبب بناتا ہے، ثواب کا ذریعہ بناتا ہے اور ہمارے اکاؤنٹ کو بھرتا چلا جاتا ہے، یہ اس کی رحمت کا ذریعہ ہے، یہ اس کے رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عبادتوں کو صرف نمازوں میں نہیں رکھا، صرف روزوں میں نہیں رکھا، صرف زیارت میں نہیں رکھا، صرف حج میں عمرے میں نہیں رکھا، بلکہ آپ کی ہر ہر سانس کو عبادت بننے کی صلاحیت دی، آپ کے ہر ہر قدم کو عبادت بننے کی صلاحیت دی، لیکن معیار کیا ہے؟ نیت، معیار نیت ہے۔ اگر نیت درست ہو تو آپ یہاں پر بیٹھ کر جب کربلا کی طرف رخ کر کے صرف یہ کہیں صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ الحسین، درست نیت کے ساتھ صرف یہ ایک جملہ کہے، رسول اللہ فرماتے اور امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس ایک جملے کے عوض اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک قبول شدہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نیت خالص تھی، لیکن اگر وہ نیت نہ ہو، نیت تماشا ہو، نیت شور شرابہ ہو، نیت اجتماع میں شریک ہونا ہو، نیت دکھلاوا ہو کہ بھئی ہم بھی تو جاتے ہیں ہر سال، عام طور پر یہ ہے نا بیماری ہم میں کہ ہم ہر سال جاتے ہیں، بھئی ہر سال جاتے ہیں، کس پر احسان کرتے ہیں، اپنے پر یا دوسروں پر؟ دوسروں کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ غیر اللہ کو بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، غیر اللہ کو بتانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں کہیں پر اپنے اندر بھوک محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ میری تعریف کیوں نہیں کرتے، تو اس تعریف کے لیے، اس خوبی کے بیان کے لیے، لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے میں یہ بار بار کہوں، میں تو مجلس کراتا ہوں، میں تو نیاز دیتا ہوں، میں تو مسجد میں جاتا ہوں، میں تو ہر سال عمرے میں جاتا ہوں، میں تو ہر سال کربلا جاتا ہوں، بھئی آپ کو لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ یہ کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوں، جب آپ رسول اللہ کے لیے کر رہے ہوں، جب آپ حسین ابن علی کے لیے کر رہے ہوں، تو وہاں پر لوگوں کو پتا چلے یا نہ چلے فرق کیا ہے؟ وہاں پر عبادت ہے جہاں پر آپ کی اس نیت میں اس ہستی کے علاوہ کوئی اور شریک نہ ہو۔ لہذا جب آپ اس نیت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، خاموشی سے کربلا کی طرف رخ کر کے ایک دفعہ کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، صادق آل محمد کی حدیث ہے کہ ایک قبول شدہ حج کا ثواب ملتا ہے۔ قبول شدہ حج آسان کام تو نہیں ہے، 10 لاکھ دے کر، 12 لاکھ دے کر آپ حج کرتے ہیں، قبولیت کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہاں پر آپ نے ایک سلام بھیجا اور آپ کو قبول شدہ حج کا ثواب ملا۔ بعض کوتاہ بین، کوتاہ فکر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کوئی امام حسین علیہ السلام کو اتنا بڑا دیتے ہیں کہ حج کے مقابلے میں حج کی توہین ہوتی ہے، یا حج کو چھوٹا کر دیتے ہیں اور امام حسین کو، کربلا کو بڑا دیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی چونکہ بصیرت سے آ رہی ہیں، اسلام کے اس جامع تربیتی نظام سے آری ہونے کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتی۔ وہی اسلام ہے جس نے جہاں یہ کہا کہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اگر کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین تو تمہیں ایک قبول شدہ حج کا ثواب ملے گا، وہی اسلام، چاہے شیعہ اسلام ہو یا سنی اسلام، دونوں یہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنی ماں کے چہرے کی طرف محبت بھری ایک نگاہ ڈالتے ہو تو اللہ تمہیں ایک حج قبول شدہ کا ثواب دیتا ہے۔ تو ماں کے چہرے کی طرف دیکھنے کا اگر اللہ یہ ثواب دیتا ہے تو کیا حسین ابن علی کی بارگاہ میں سلام کرنے کا ثواب ماں کے چہرے کو دیکھنے سے کم ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مادی ترازو میں تولنے کے عادی ہو گئے ہیں، آپ اس کو اللہ کے ترازو میں نہیں تول رہے۔ اللہ کے ہاں معیار کبھی بھی کسی کام کی بڑائی، اس کا حجم، اس کا خرچہ اور اس کی شہرت نہیں آئے۔ اللہ کی نگاہ میں جو معیار ہے وہ اخلاص ہے، آپ کے دل کی پاکیزگی، آپ کی نیت کی پاکیزگی۔ نیت کی پاکیزگی کے ساتھ آپ ایک روپیہ دے دیں، اس کی قیمت اس آلودہ نیت کے ساتھ ایک کروڑ دینے سے حتماً زیادہ ہے، ایک کروڑ دینے سے۔ اور یہ یاد رکھیے، امیر المومنین کا جملہ ہے کہ جو عمل قبول ہو جائے اس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا، اور قبول وہی ہوتا ہے جس کے پیچھے اخلاص ہو، جس کے پیچھے پاکیزگی ہو۔ میں بات کچھ زیادہ لمبی ہو جائے گی، ایک دفعہ صلوات بھیجے میرے محمد والے محمد۔ ٹائم ختم ہو گیا اور یقینا آپ بھی تھک گئے۔ میں اب بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں اور بڑی دلچسپ، لیکن اب ٹائم نہیں آیا، میں صرف ایک واقعہ نقل کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں اور بات ختم کر دیتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے مشہد، جو لوگ مشہد گئے ہیں، مشہد سے کچھ فاصلے پر نشابور ہے جہاں پر حضرت امام رضا علیہ السلام کی قدمگاہ ہے، جو زائرین یہاں سے جاتے ہیں عام طور پر وہاں پر بھی چلے جاتے ہیں۔ جب آپ نشابور جاتے ہیں 120-130 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو وہاں پر جب آپ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا چوک، اس کے بالکل درمیان میں ایک مزار ہے، اور مزار ام شتیتہ کا ہے۔ ام شتیتہ ایک خاتون ہے، مزار بن گئے ہیں، لوگ دور دور سے آتے ہیں دعا کرنے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان کی تاریخ کیا ہے؟ جب امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہوا، تو اس وقت کچھ اور لوگوں نے بھی امامت کا اعلان کر دیا، کچھ اور لوگوں نے کسی اور کو اپنا امام بنانے کی کوشش کی، ایک افراتفری اور غلط فہمی معاشرے کے اندر پیدا ہوئی۔ اب لوگ مشکوک ہو گئے کہ پتہ نہیں وہ صحیح امام ہے، یہ درست امام ہے۔ نیشابور کے لوگ بڑے اچھے مومن تھے، انہوں نے خمس کا مال جمع کیا، اس زمانے میں ظاہر ہے گندم ہوتا تھا، چنا ہوتا تھا، باقی اس طرح کی حیوانی چیزیں ہوتی تھیں، حیوانات ہوتے تھے، تو گیہوں وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں جمع کی، ایک بہت بڑا قافلہ بن گیا۔ اب یہ لے کر نکلنے لگے، لیکن آپس میں فیصلہ کیا کہ جب مدینہ پہنچے تو ہم ایک سوال نامہ بنائیں گے اور وہ لے کر جائیں گے امام کی بارگاہ میں، اگر انہوں نے ان تمام سوالات کے جوابات دے دیے تو ہم انہی کو اپنا امام تسلیم کر لیں گے، ورنہ پھر تلاش کریں گے اصل امام کون ہے۔ نکلنے لگے تو جب شہر سے نکلنے لگے، پیچھے سے ایک ضعیف خاتون کی، ضعیفہ کی آواز آئی، قافلے والوں رک جاؤ، رک گئے۔ آئی دوڑ کر اسا ٹہکتے ہوئے، کہنے لگی کہ میرے پاس یہ تحفہ ہے اپنے وقت کے امام کے لیے، اس میں چار انڈے ہیں، پانچ درہم ہے، ایک گز کپڑا ہے، بس یہی ٹوٹل، یہ میری طرف سے لے جا کر میرے امام کی بارگاہ میں پیش کرے، میری زندگی کا حاصل یہی ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اٹھا لیا۔ مدینہ پہنچے، بارگاہ میں حاضر ہوئے، امام کی بارگاہ میں جب یہ سب بیٹھ گئے تو امام نے خود سے فرمایا کہ نشاپور والو، کیا تم اپنا سوال خود دہراؤ گے یا میں تمہارا سوال بتاؤں اور جواب بھی بتاؤں؟ عرض کیا جب آپ کو معلوم ہے تو آپ خود ارشاد فرمائیے۔ امام نے ایک ایک کر کے ان کے سوالات خود سے دہرائے، یہ اپنی لسٹ میں دیکھ رہے تھے کیا کیا سوال ہیں، امام دہرا رہے تھے اور ایک ایک کا جواب بھی دے رہے تھے، تو ان کو یقین آ گیا، بیعت کی، ایمان لیا ہے، اقرار کیا، اور اس کے بعد عرض کیا کہ مولا آپ کا سامان، آپ کی امانت ہمارے پاس ہے، وہ لے لیجیے، نوکروں سے کہیے وہ اتار لیں۔ جب سب کچھ اتر چکا، یہ جانے لگے تو امام نے پلٹ کر ان کو روکا اور کہا کہ وہ جو بھوڑی ضعیفہ نے بھیجا تھا وہ امانت کہاں ہے؟ فوراً گئے، وہ امانت لے کر آئے، تلاش کیا، ظاہر ہے چار انڈے اور پانچ درہم کہاں اتنی آسانی سے ملتے ہیں، تو بہرحال تلاش کیا، لے آئے۔ امام نے وہ اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اندر تشریف لے گئے، ان کو رکنے کو کہا۔ اندر سے جب واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک نیا پیکٹ تھا، فرمایا کہ دیکھو جب تم نیشابور پہنچ جاؤ جس دن تم پہنچو گے اسی دن اس خاتون کو میری طرف سے یہ تحفہ دینا، اس کے تحفے کا شکریہ ادا کرنا اور کہنا کہ اس پیکٹ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک میری والدہ کی قمیص ہے، ان سے کہنا کہ تمہیں 17 دن بعد موت آنی ہے، 17 دن بعد تمہیں مرنا ہے، اس لیے موت سے پہلے وصیت کر جاؤ کہ جب تمہیں کفن پہنا دیا جائے تو پھر یہ جو قمیص ہے یہ اس کے اوپر تمہیں پہنا دیا جائے، یہ قمیص تمہیں پہنا دیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قبر میں فشار قبر سے تم محفوظ رہو گی، چونکہ میری والدہ کی قمیص ہے۔ دوسرا یہ 17 درہم ہے، یہ 17 درہم دینا اور کہنا کہ جب تک زندہ ہے انہی درہموں میں سے خرچ کرے، اور جب وفات پانے لگے تو وصیت کر جائے کہ اس کا جنازہ، اس کا کفن، اس کی قبر، باقی تمام رسومات ان پیسوں میں سے انجام پائیں جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ لیا جب پلٹنے لگے تو پیچھے سے پھر روکا اور فرمایا کہ ان سے کہنا کہ وہ وصیت کر جائے کہ جب ان کا جنازہ تیار ہو تو ان کا جنازہ کوئی نہ پڑھائے۔ قافلے والوں نے پوچھا ہی اپنا رسول اللہ پھر کون پڑھائے گا؟ فرمایا کہ میں خود مدینہ سے آؤں گا پڑھانے کے لیے۔ ذرا پورا واقعہ اس کے بعد ظاہر ہے اسی طرح سے ہوا جس طرح سے انہوں نے فرمایا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس خاتون نے کیا دیا تھا؟ 4 انڈے، 5 درہم، 1 گز کپڑا۔ باقی لوگ کیا لے کر آئے تھے؟ اونٹوں پر، گھوڑوں پر لدا ہوا اتنا بڑا سامان۔ اس میں اور اس میں فرق کیا تھا؟ نیت اور اخلاص کا، نیت اور اخلاص کا۔ جب نیت اور اخلاص ہو اور اخلاص کے ساتھ انسان نیت کر کے فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، فنا فی اہل البیت ہو کر جب کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کا چھوٹا سا قدم ہی ہے بظاہر دنیا کی نظر میں، لیکن اللہ کی نظر میں وہی کام سب سے بڑا کام ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر، اس خاتون کی قبر ملجئ خلائق ہے، اور تمام دنیا سے جب مشرق جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے وہاں پر بھی زیارت کرتے ہیں۔ یہ جو ائمہ اطہار اور اہل البیت سے ہماری جو نسبتیں ہیں نا، وہ اس طرح کی نسبتیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے اگر یہ توفیق دی ہے تو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کریں، جو بھی کام کریں۔ یہ جو مجالس آج بہت اچھی انہوں نے اہتمام کیا، ہمارے اسد نے اور ان کے بھائیوں نے، اللہ ان کو اجر دے، اور ان کے والد گرامی کو اعلی علیین نے، تمام اولیاء صلحاء اور بزرگان دین کے ساتھ مشہور فرمائے اور اس عمل کو بھی قبول فرمائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز قبول ہوتی ہے وہ قیمت دیکھ کر قبول نہیں ہوتی، پیسہ دیکھ کر قبول نہیں ہوتی، اجتماع دیکھ کر قبول نہیں ہوتی۔ لاکھوں کا اجتماع ہو یا ہزاروں کا، اجتماع معیار نہیں ہے۔ اگر ایک شخص مجلس کرے، ٹوٹل 2 بندے بیٹھے ہو، لیکن وہاں پر اخلاص ہو تو اس اخلاص کے نتیجے میں وہ ہستیاں قبول کرتی ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، سنیں گے یا بند کر دو، ختم کر دوں؟ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ معاصر دور کے ایک مجتہد تھے، ظاہراً اصفہان کے، ان کے حوالے سے یہ آیت اللہ بہجت اور اس طرح کی بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ کافی مشہور رہے۔ غالباً نام جو مجھے یاد پڑتا ہے آیت اللہ سببی، اس طرح سے کوئی نام تھا، اب میرے ذہن سے بات نام اتر گیا ہے۔ کہنے لگے، وہ جب خود مجتہد بھی تھے اور اہل دل بھی تھے، اہل کرامت بھی تھے، اس لیے جب مجالس ہوتی تھی نا، وہ مجالس میں ضرور آتے تھے اور خود بھی ضرور کوشش کرتے تھے پڑھنے کی۔ ایک دفعہ پتہ نہیں ان کے اندر کیا تبدیلی آئی، انہوں نے یہ عہد کیا کہ اب میں ہر مجلس میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے نیت کی، اور نیت بھی اس طرح سے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ بی بی، میں صرف اس کی مجلس پڑھوں گا جس کی آپ تائید کریں، ہر جگہ میں نہیں جاؤں گا۔ اب کہتے ہیں یکم محرم سر پہ آ گیا، 28 یا 29 ذیلحج مختلف دعوتیں آئیں لیکن مجھے کوئی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ان کی کوئی تائید بھی آئے، اس لیے قبول نہیں کی. آخری رات، کل محرم کا چاند ہونے والا ہے، رات کہتے ہیں میں سویا، بی بی تشریف لائی ہیں، فرمایا کہ دیکھو شہر کے جنوبی حصے میں، وہ جو غریبوں کا علاقہ ہے وہاں پر جاؤ، وہ چونکہ کھیت مزرعے اور درمیان میں نالیاں اور ان میں صاف اور شفاف پانی، دیہاتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو کہنے لگے وہاں پر تم جب جاؤ گے گاؤں کے اندر داخل ہو گئے تو نہر کے اوپر ایک خاتون تمہیں برتن دھوتے ہوئے ملے گی، اس خاتون کے گھر مجلس ہو رہی ہے، جا کے اس کے گھر مجلس پڑھو. کہتے ہیں میں جاگا، بڑا خوش ہوا، نکلا، خود اپنی سواری لی، وہاں پر پہنچا، میں نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے اور یہ کپ جو چائے پلانے والے کپ ہیں ان کپس کو پانی سے دھو رہی ہے. میں قریب گیا، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. میں نے پوچھا آپ کے ہاں کوئی مجلس ہو رہی ہے؟ کہا ہاں میں ہر سال مجلس کراتی ہوں. کہا میری خواہش ہے کہ اس دفعہ میں آپ کے گھر کی مجلس پڑھوں. کہا ہاں اب تک مجھے کوئی نہیں ملا تھا، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ آئیے اور شروع کیجئے. کہتے ہیں مجھے بڑی تسلی ہوئی کہ بی بی نے مجھے یہاں پر بھیجا. اگلے دن سے میں گیا تو گھر کیا تھا، ایک چھوٹا سا حجرا اور ایک طرف ایک چھوٹا سا کچن اور درمیان میں ایک پردہ. کہتے ہیں جب میں جا کے ممبر پہ بیٹھ گیا تو سامنے ٹوٹل 5 سے 6 لوگ تھے، ٹوٹل، اس کے علاوہ اور کوئی غریب خاتون، اور وہ ان کو مجلس کے بعد چائے سرو کرتی تھی اور وہی برتن یہاں پر دھو رہی تھی. میں 10 دن مجلس پڑھتا رہا. ان 10 دنوں میں میں نے دیکھا کہ یہ خاتون جب کچن میں ہوتی تھی تو جب مصائب میں پڑھتا تھا تو 2 خواتین کے رونے کی آواز آتی تھی. تو میں 10ویں دن جب مجلس ختم ہوئی تو اب میں جلدی سے نکلا کہ اب اس خاتون سے کوئی بات کیے بغیر چپ چاپ نکل جاؤں. میں جیسے ہی اپنی گاڑی کے قریب پہنچا، خاتون توڑتے ہوئے آئی، کہا تم نے اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ چالاک اور سمجھدار سمجھا ہوا ہے، رکو. رک گیا. کہا یہ پیسے لے لو. کہا میں نے پیسوں کے لیے نہیں پڑھی. کہا ٹھیک ہے تم نے نہیں پڑھی، یہ تو میں دے رہی ہوں. جب یہ کہا تو میں چپ ہوا. کہا کہ دیکھو مجھ سے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کرو، میں نے پورا سال ایک ایک پائی جمع کر کے امام حسین کے لیے یہ پیسہ جمع کیا ہے اور اسی سے میں لوگوں کو نیاز بھی کھلاتی ہوں اور جو پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو میں یہ دیتی بھی ہوں، تو اس لیے یہ پیسہ میں نے ہر صورت میں دینا ہے. کہنے لگے مجھے حیا ہے چونکہ اب امام حسین کا پیسہ ہے، لہذا میں نے قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ اچھا یہ مجلسیں تو ہو گئیں، آپ کی کوئی بیٹی کوئی بہن وغیرہ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ اندر کچن میں بیٹھتی ہے پردے کے پیچھے؟ میں رونے کی آواز سنتا تھا لیکن میں نے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا. تو اس خاتون نے کہا کہ دیکھو جب بی بی نے تمہیں بھیجا ہے تو کیا مجھ سے بی بی نہیں ملتی؟ یہ جو تم دیکھ رہے تھے سن رہے تھے، یہ میرے ساتھ بی بی بیٹھتی تھی اور وہ سنتی تھی. یہ افسانہ نہیں آئے، افسانہ نہیں آیا، یہ اس کائنات کی حقیقت ہے. کہاں پر؟ ہاں مجلسوں میں وہ آتے ہیں، لیکن کہاں؟ جہاں حرام نہ ہو، جہاں پر خوراک میں حرام نہ ہو، جہاں پر گھر کا ماحول حرام کا نہ ہو، جہاں پر جھوٹ نہ ہو، جہاں پر تہمت نہ ہو، جہاں پر آنکھوں میں بے حیائی نہ ہو، جہاں پر زبان آلودہ نہ ہو، جہاں پر کان آلودہ نہ ہو، جہاں پر جو آپ دے رہے ہیں وہ حلال کی کمائی سے آپ نے دیا ہو، جہاں پر آپ نے واقعی اخلاص کے ساتھ ان کے لیے فرش عزا بچھائی ہو، جہاں یہ اخلاص نظر آئے گا وہاں پر چاہے 2 بندے ہو وہ شریک ہیں، اور جہاں پر یہ اخلاص نہیں ہے لاکھوں ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے ہاں مقدار کبھی بھی معیار نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. امام خمینی کے حسینیہ جمران میں کبھی کبھی ایک سید بزرگوار آیا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے، ان کو حجت الاسلام کوسری کے نام سے معروف تھے اور قم میں ہوتے تھے. میں نے کبھی کبھی ان کو سنا. ایک دفعہ خود مجھے یہ توفیق ملی کہ امام خمینی کے اپنے موجودگی میں ان کے اس حسینیہ میں مجھے ان کو سننے کا موقع ملا. آئے کوسری کو، سید تھے، تقریباً 80 سال ان کی عمر تھی. اس بڑھاپے میں جب پڑھتے تھے تو اس درد کے ساتھ کہ آدمی بے اختیار اشک بار ہوتا تھا. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے عاشور کا دن تھا، میں مجلسوں کے لیے صبح سویرے نکلا عاشور کے دن حرم میں، حضرت معصومہ کے حرم میں اداداری کرنی تھی، اور ظاہر ہے وہاں پر اب لاکھوں لوگوں نے آنا ہے. جب میں گلی کے نکڑ پہ آیا تو میں نے دیکھا چند بچے، چھ سات بچے، اور ان کی عمریں بھی پانچ سال، چھ سال، سات سال، آٹھ سال، نو سال، اسی دورانیے کے بچے. انہوں نے ایک دیوار پر سیاہ کپڑا لگایا ہے اور چند اینٹیں رکھ کر گویا امام بارگاہ کی ایک شبیہ بنا دیا ہے گلی کے نکڑ پر. اور ایک طرف دو اینٹوں کے اوپر ایک کیتلی رکھی ہے، نیچے آگ جلائی ہے چائے کے لیے، اور دوسری طرف ایک جگ میں پانی رکھا ہوا ہے، آنے والوں کو شربت یا پانی وہ پلاتے چلے جا رہے ہیں. جب میں قریب پہنچا تو بچوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ آ ہماری اس امام بارگاہ میں آپ مجلس پڑھ دیں. اب ایک اوسری جو لاکھوں لوگ جن کو سنتے ہوں، جن کی اتنی شہرت ہو، لوگ عشق کے ساتھ جاتے ہو، اب ان دو بچوں کے ساتھ کیا کریں؟ کہنے لگے میں بڑی پریشانی کا شکار ہوا. میں نے کہا بھائی میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، بچے نہیں مانے. بچے آ کر لپٹ گئے. جب لپٹ گئے اور کہا کہ آپ نے ہمیں سنانا ہے ورنہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، تو تب مجھے حیا آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بی بی مجھ سے ناراض ہو جائے. میں اس لیے آ گیا اسی چار دیواری کے اندر جو انہوں نے چار اینٹیں رکھی ہوئی تھی، ایک اینٹ کے اوپر بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر میں نے زیارت عاشورہ کے صرف یہی چار جملے پڑھے: السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. یہ چار جملے ٹوٹل. اس کے بعد کہا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، مجلس ختم. جب میں اٹھنے لگا بچے بڑے خوش تھے، کہنے لگے آپ نے ہماری مجلس پڑھی، ہماری آرزو پوری ہو گئی. جانے لگا کہنے لگے نہیں ابھی ٹھہرے، یہ چائے تو پی کے جائیں، ہم نے نیاز بنائی ہے. اب چائے انہوں نے پلاسٹک کے کپ میں دی، وہ کپ میں نے منہ سے لگایا تو دیکھا پھیکی چائے، آدھی ابلی ہوئی کچی، اور تھوڑی سی پتی، تھوڑا سا پانی، مجھ سے پی نہیں گئی. میں بیٹھ گیا، ان کی نظر بچا کے میں نے وہ پانی چائے گرا دی، کپ زمین پر رکھا، بچوں سے اجازت لی، چلا گیا حرم. رات تک بڑے بڑے اجتماعات، بڑی بڑی مجلسیں، لاکھوں لوگ سنتے رہے، میں رلاتا رہا، مجلسیں پڑھتا رہا. رات فارغ ہوا، واپس گھر آیا، نہایا دھویا، وضو کیا، کچھ اعمال بجا لائے، زیارت عاشورہ پڑھی، اور اس کے بعد کچھ اعمال کے بعد سو گیا، تھکا ہوا تھا. کہنے لگے جیسے ہی میری آنکھ لگی سو گیا، کان میں آواز آئی، بی بی تشریف لا رہی ہیں، اٹھو. میں نے جیسے ہی آواز سنی، اب نیند ہی میں، خواب میں، میں اٹھا، میں نے دیکھا بی بی تشریف لائی. میں نے ہاتھ چومے، چونکہ سید تھے، محرم تھے، میں نے تعظیم کی. آپ نے فرمایا کہ بیٹا آج تم نے جتنی بھی مجلسیں پڑھی ہیں ان میں سے کوئی بھی ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہے. جیسے یہ جملہ میں نے سنا میں تڑپ اٹھا. میں نے کہا کہ بی بی کوئی مجلس قبول نہیں ہے. میں رویا، روتے دیکھ کر فرمایا کہ ہاں کوئی قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جو تمہیں شہرت چاہیے تھی وہ تمہیں مل گئی، جو لوگوں کو مزہ چاہیے تھا وہ ان کو مل گیا، جو تمہاری تعریفیں ہونی تھیں وہ ہو گئیں، تمہارا اجر تو یہاں پر برابر ہو گیا. تو جب مجھے روتا دیکھا تو فرمایا وہ جو تم نے چار بچوں کے درمیان پڑی تھی نا، وہ مجلس قبول ہو گئی ہے، وہ مجلس قبول ہو گئی ہے. جیسے ہی میں نے یہ سنا میری خوشی دیدنی تھی کہ چلے میرا عمل قبول ہو گیا، چاہے کوئی ایک عمل ہی صحیح. جب میری خوشی کے آثار دیکھے تو فرمایا کوسری بیٹا یہ بتاؤ تم نے وہ چائے گرائی کیوں تھی؟ میں نے عرض کیا کیوں بی بی کیا ہوا؟ فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم وہ چائے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ جب اخلاص کے ساتھ انسان اس بارگاہ میں کچھ کرتا ہے تو وہ پھر اس کا عمل نہیں ان کا عمل کہلاتا ہے، ان کا عمل کہلاتا ہے. اس لیے چاہے آپ دریاں بچھائیں، چاہے آپ لاؤڈ سپیکر لگائیں، چاہے آپ پردے لگائیں، چاہے آپ چائے بنائیں، چاہے آپ نیاز کریں، یہ ان کے لیے کریں، ان کے لیے. اگر ماسک لگا کر چھپ کر کرنا چاہیں تو بے شک کریں، لیکن ان کے لیے کریں. کسی اور کے نام پر کرنا چاہیں بے شک کریں، خود سامنے آئے بغیر بے شک کریں، ان کے لیے کریں. کم کریں ان کے لیے کریں، زیادہ کریں ان کے لیے کریں. جہاں پر ہماری ذات کی نفی ہو جائے گی وہیں پر کمال کا سفر شروع ہو جائے گا، جہاں ذات کی نفی ہو جائے گی. ائمہ اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام سے وابستگی اور قبولیت کا دار و مدار یہی ہے. اس لیے ان ایام میں کوشش کریں, چھوٹا کام کریں بے شک, یا بے شک بڑا کریں, لیکن اس طرح سے کریں کہ اس کام کی کوالٹی بتائے کہ یہ واقعی ان کے لیے تھی. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہ ایام مصیبت کے ایام ہیں, عزا کے ایام ہیں, اور عزا بھی بہت سخت ایام, بہت ہی سخت ایام. کسی شاعر نے کہا تھا کہ کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نہ بود, اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کو کربلا ہی میں موت آ جاتی. حضرت زینب نے کیا کیا ہے کربلا میں؟ وہ کر دکھایا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا, وہ کر دکھایا. کربلا والے 72 شہداء جو معروف ہیں, انہوں نے ایک دن میں اپنی گردنیں کٹائیں, سر کٹ گئے, شہید ہو گئے اور آسودہ ہوئے. لیکن بی بی دو عالم حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے ساتھ موجود خواتین مخدرات عصمت و طہارت, یہ وہ مظلومائیں ہیں, وہ عظیم ترین مائیں, بہنیں اور بیٹیاں ہیں جنہوں نے کربلا میں ایک دفعہ سر نہیں کٹایا بلکہ کربلا سے دمشق تک ہر روز وہ مرتی بھی تھی اور ہر روز جیتی بھی تھی. یہ بہت بڑی مصیبت تھی, بہت بڑی مصیبت. اسی لیے جب امام سجاد سے پوچھا گیا نا کہ یا سید الساجدین آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ سخت مقام کون سا تھا, تو آپ نے کیا فرمایا؟ الشام, الشام, الشام. ان مصیبتوں کا آغاز کربلا سے نہیں بلکہ مدینہ سے ہوا ہے. مدینہ سے جب یہ مخدرات رخصت ہوئی ہے تو اس وقت ان کے پردے کا حال دیکھیں, ان کے احترام کی کیفیت دیکھیں, ان کی عظمت اور ان کا جاہ و جلال دیکھیں, اور ان کو سواریوں پر سوار کرانے کا انداز دیکھیں. ایک طرف علی اکبر ہے, ایک طرف حضرت عباس ہے, ایک طرف خود امام حسین ہے, اپنے اپنے گھٹنوں پر ان بہنوں کو, ماؤں کو, بیٹیوں کو سوار کرا رہے ہیں, اور پھر محمل کے اندر مکمل حجاب اور مکمل پردے کے ساتھ. اور ایک وہ سفر ہے اور ایک کربلا سے کوفہ کا سفر ہے, جب کربلا میں 11 محرم کو یہی مائیں, یہی بیٹیاں جنہوں نے حسین ابن علی کے سائے میں پرورش پائی ہے, جب ان کو کہا گیا کہ اب کوفے کی طرف روانہ کرنے کے لیے سوار کر دو, تو یزید کے لشکر کی طرف سے حکم ہوا کہ ان مظلوموں کو سوار کرا دو. ایسے میں زینب کبرا اٹھتی ہے اور ایک ندا دیتی ہے, خبردار ہمارے قریب نہ آنا, تمہیں نہیں معلوم ہم کون ہیں, ہم فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں, اس لیے ہمارے قریب نہ آؤ, ہم خود ایک دوسرے کو سوار کرا لیں گی. اب جب سوار کرانے کی باری آئی تو کہیں پر زینب ام کلثوم کو سوار کرا رہی ہے, کہیں پر رباب کو, کہیں سید الساجدین اپنی بہنوں کو اور پھوپھیوں کو سوار کرا رہی ہے. ایک وقت آیا جب سب سوار ہو گئی, صرف دو ہستیاں بچ گئی, ایک زینب ہے اور دوسرے سید الساجدین ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا رہ گئی تو امام زین العابدین اس نقاہت اور بیماری کی کیفیت میں قریب آئے اور آپ کو اٹھانے کی کوشش کی. جس مشکل سے آپ نے سہارا دیا, جیسے ہی حضرت زینب سلام اللہ علیہا سوار ہوئی ویسے ہی سید الساجدین زمین پر گرے اور غش کھا کر گرے. لیکن اگلا منظر اس سے زیادہ دردناک منظر ہے کہ جب تھوڑا سا آگے بڑھے نا تو ان ہستیوں کی طرف سے ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں شہداء کے لاشوں کے درمیان سے گزارا جائے. جیسے ہی شہداء کے لاشوں کے درمیان پہنچے, اب تاریخ لکھتی ہے کہ ان ہستیوں کو اتارنے والا کوئی نہیں تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے زمین کربلا پر گرا دیا کہ کوئی سر کے بل, کوئی کندھے کے بل سواری سے زمین پر گر رہی تھی, اور گرتے گرتے اپنے گھٹنوں پر اپنے ان عزیزوں کے لاشوں کی طرف جا رہی تھی. کوئی عباس کو تلاش کر رہی تھی, کوئی قاسم کو تلاش کر رہی تھی, کوئی حضرت علی اکبر کو تلاش کر رہی تھی, کوئی حضرت رباب اپنے منے معصوم ششماہا علی اصغر کو تلاش کر رہی تھی. ایک دفعہ مورخ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایک بے سر لاشے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، آسمان کی طرف نگاہ کی اور پھر کہنے لگی، دادا جان، نانا جان اور میرے ابا جان، اما جان، دیکھیے میں اب آپ کے بیٹے حسین کے گلے کے اس حصے کا بوسہ دینے لگی ہوں جہاں کا آپ بھی بوسہ نہیں دے سکی۔ اور یہ کہہ کر ایک دفعہ جب لب لگایا تو کہا، ان رگوں پر جن رگوں کو شمر کے کنڈ خنجر نے کاٹا تھا۔ یہ قافلہ اس کیفیت میں گزرا ہے، جب اس کیفیت میں گزرا ہے اور کچھ دیر بعد جب یہ کوفہ پہنچا ہے تو کوفہ کا عجیب حال ہے، ان کو باندھا گیا ایک ہی رسی سے، ایک ہی زنجیر سے۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت زینب، ان کے بعد ایک چھوٹی بچی، اور اس نیزے کی انی چبوئی جا رہی تھی اور زینب تڑپ کر جب آگے بڑھتی تھی تو زنجیر کھچتی تھی، اور جب زنجیر کھچتی تھی تو پیچھے موجود وہ بچہ جس کا گلا اس زنجیر سے بندھا ہوا تھا ہوا میں معلق ہو جاتا تھا۔ سید و ساجدین اس لیے کہتے ہیں کہ جو مصیبتیں ہم پر کوفہ میں پڑی اور جس طرح کے آلام اور مصائب کا سامنا ہمیں شام میں اٹھانا پڑا، اس طرح کی مصیبتیں دنیا میں کہیں ہم پر نازل نہیں ہوئی۔
انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون۔ نسألک اللہم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم۔ سب مل کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے، گریہ، عزاداری، مصائب اور ذکر شہدائے کربلا حسین و آل حسین، جہاں پر ہو وہاں پر فرشتے نازل بھی ہوتے ہیں اور دعاؤں کو آسمان تک پہنچاتے بھی ہیں اور رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے موقع پر اس کا حاصل یہ ہے کہ دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگی جائیں۔ تو خدا ہم سب کی ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اونچی آواز سے سب مل کر 10 مرتبہ اپنے رب کو پکاریں، بکا یا اللہ 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بارلہ جس مرحوم کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، اس مرحوم کی روح کو ائمہ اطہار کے ساتھ محشور فرما۔ بارلہ ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ عالم برزخ کی ان کی مشکلات کو نعمتوں میں تبدیل فرما۔ بارلہ ان کے گھر پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ ان کے بچوں کو، ان کے وارثوں کو، سب کو اپنے مرحومین کے لیے ہمیشہ کار خیر انجام دیتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بارلہ ہم سب کو، ہمارے مرحومین کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بارلہ جب تک ہم زندہ ہیں علی اور آل علی کے رستے پر استقامت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بارلہ جب مرنے لگے تو علی کا دیدار اسی دنیا میں نصیب فرما، جب قبر میں جائیں تو امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، برزخ میں ائمہ ہدا علیہ السلام کا سایہ نصیب فرما، محشر میں بی بی دو عالم کا سایہ نصیب فرما۔ بارلہ ہم سب کی حاجات شرعیہ کو قبول فرما۔ جو لوگ مریض ہیں ان سب کو شفایاب فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں، مہنگائی کی وجہ سے، قرضوں کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، ان سب کی ان مشکلات کو خیر میں، سہولت میں، وسعت میں، وسعت رزق میں تبدیل فرما۔ بارلہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی شفاء عاجل و کامل نصیب فرما۔ بارلہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں حضرت باب الحوائج حضرت علی اصغر کے طفیل شفاء عاب فرما۔ بارلہ ہم سب کو حسین ابن علی کی راہ پر استقامت عطا فرما۔ بارلہ 61 ہجری کے کربلا کو اپنے اپنے دیس، اپنی اپنی سرزمین اور اپنے اپنے زمانوں میں زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بارلہ ہم سب کو حسینی لشکر میں شمار فرما۔ بارلہ امام زمان کے لشکر میں ہمیں شامل فرما۔ امام زمان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارلہ
تیرے اور تیرے رسول اور اہل البیت کے دشمنوں سے دشمنی اور دوستوں سے دوستی کی توفیق عطا فرما. بالا میدان عمل میں ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں، بدی اور برائیوں کے مقابلے میں استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کر امر بالمعروف نہی عن المنکر اور کربلا کی اس سیرت اور سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. بارلا ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو زینبی کردار اپنانے کی، حجاب اور حیا اور عفت کی دولت سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما. بارلا ہمارے ملک کو صالح حکمران عطا فرما. دنیا میں جہاں کہیں پر بھی علی کے نام لیوا ظلم کے خلاف میدان میں کھڑے ہیں ان کو فتح و نصرت عطا فرما. ہمیں بھی ان کے حامی قرار دے، ان کے لیے سہولت مہیا کرنے کی توفیق عطا فرما. بارلہ ہم سب کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مرحوم زیدی صاحب کو، انصار زیدی صاحب کو تمام ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. اس گھرانے کے تمام مرحومین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. بارلہ اس گھر پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اس مجلس پر اپنی رحمتیں نازل فرما. مرحوم کے لیے، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اور ان سے متعلق تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور آپ سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کے ایصال ثواب کے لیے مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے.